اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام ناظرین کو آپ کی میزبان تحریم منیبہ کی جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین، دین اسلام میں اعمال صالح کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اعمال صالح کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ بہت سارے ایسے اعمال صالح ہیں کہ جن کو عبادت کا درجہ بھی دیا گیا، تاکہ ہمت افزائی کی جائے، حوصلہ افزائی کی جائے کہ میں اور آپ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان ان اعمال صالح کو کرتے رہیں، ان کی انجام دہی کو یقینی بناتے رہیں۔ لیکن عبادت بذات خود ایک بہت بڑا معاملہ ہے، ایک الگ حصہ ہے ہمارے دین کا، جو یقیناً ایک مومن کو، ایک مسلمان کو دوسروں سے الگ کرتا ہے اور ممتاز کرتا ہے۔ اسی عبادت کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں، کون سے ایسے کام ہیں، اعمال ہیں جو کہ عبادت کے زمرے میں آتے ہیں؟ کیا صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ ہی عبادت ہے، یا عبادت کے معنی اور بھی بڑے ہیں؟ وسیع پیمانے پہ عبادت کو لیا جا سکتا ہے۔ آج عبادت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے سفر ہدایت کے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے عبادت، اور اسلام میں، یعنی دین اسلام میں عبادت کا تصور کیا ہے، کچھ گفتگو ہوگی اس حوالے سے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود رہیں گے مایا ناز، اسلامی اسکالر، آپ کے پسندیدہ، ایک ایسی ہستی جن کا تدریس کے پیشے سے دیرینہ رابطہ رہا ہے، وابستگی رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام،
کیسے ہیں
آپ؟ الحمدللہ۔
ڈاکٹر صاحب، آج ہمارا موضوع ہے عبادت کے حوالے سے۔ من حیث القوم، ینگسٹرز کی بات کریں یا بڑی عمر کے لوگوں کی بات بھی کریں، موروثی طور پہ جب بہت ساری چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں تو بہت سارے سوالات ہم عادتاً نہیں پوچھتے یا ضرورتاً نہیں پوچھتے۔ تو ایک بڑا بنیادی سوال جو میں آپ سے پوچھوں گی کہ عبادت کیا ہے، اور اسلام میں، یعنی ہمارے دین اسلام میں، عبادت کا کیا تصور ہے؟
دیکھیے، ایک عبادت کی حقیقت اور روح ہے، اور ایک اس حقیقت اور روح سے پھوٹنے والا ظاہری عمل ہے۔ عبادت کی اصل حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کے کو پہچان کر، اپنے اندر جو اس کی عظمت، اس کے آگے اپنی کم آئیگی، عاجزی اور انکساری کا احساس رکھتے ہیں، اس احساس کا نام عبادت ہے۔ ہم اس کو بڑا مانتے ہیں اور اس کی بڑائی کا اظہار اپنے دل میں کرتے ہیں، اپنی زبان سے کرتے ہیں۔ ہم اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہت کم محسوس کرتے ہیں، اور اس کا احساس ہمارے اندر ہوتا ہے۔ ہم اس کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، ہم اپنی ضرورتوں کے لیے اس سے رجوع کرتے ہیں، اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے اندر احساس ہے اس کی بڑائی کا اور اپنی کم آئیگی کا، یہ پھر مختلف اعمال کی صورت میں ڈھلتا ہے۔ مثال کے طور پر، ایک ظاہری عبادت کی شکل جو سب سے نمایاں ہے وہ نماز ہے۔ اس میں ہم اللہ کے حضور میں اس کا تصور کر کے کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، پھر ہم بیٹھتے ہیں تشہد میں اور اس سے دعائیں کرتے ہیں۔ یہی عبادت کا تصور اور احساس ہم جب مال کماتے ہیں تو وہاں بھی اپنا اظہار چاہتا ہے، اور ہم اس کی راہ میں اس کو راضی کرنے کے لیے اس احساس کے تحت کہ اسی نے ہم کو سب کچھ دیا ہے، خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اس نے اپنے گھر کی طرف ہمیں بلایا تو ہم اس کی جانب جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ ایک روحانی ملاقات کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں اور اپنے وجود سے اس کی بڑائی کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر اس نے حکم دیا ہے تو ہم اپنی ان خواہشات پر بھی قابو پائیں گے کہ جو ہماری بالکل فطری جائز خواہشات ہیں۔ تو یہ سب کے سب عبادت کے وہ ظاہری طریقے ہیں کہ جو اپنی اصل روح کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ، کہ جس کو میں نے بیان کیا کہ ہم اس بات کو مان رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور ہم اس کے مقابلے میں بے حیثیت ہیں۔
بے شک
ہم جب اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے ان مختلف شکلوں کو اختیار کرتے ہیں تو اسی کا نام عبادت ہے۔
بے شک، بے شک۔ تو ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ اگر میں اس کو اس طرح سے ڈھالوں، سم اپ کروں، مفہوم یہ نکالوں کہ عبادت دراصل عاجزی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے،
جی،
تو نماز بھی عاجزی کا اظہار ہے۔ یعنی عبادت ایک درجہ آگے بڑھ کر مجھے اور آپ کو عاجزی سکھاتی۔
بالکل،
کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، ایک چیز میں نے دیکھی ہے اور کہتے بھی ہیں بڑے بوڑھے کہ جب دل سے عبادت کی جائے یا خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے، کسی بھی روپ میں جیسے آپ نے کہا، تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ عبادت کرنے کے باوجود آپ گناہوں سے دور نہیں رہتے یا بہت سارے لوگ گناہوں سے باز نہیں آتے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟
دیکھیں، عبادت جب نماز، روزہ، حج، زکات کی صورت اختیار کرتی ہے تو ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ ہم یہ عبادات کر رہے ہیں، لیکن میں نے جیسا کہ گزارش کی کہ ان عبادات کے ظاہر کے پیچھے ایک حقیقت ہے، اگر وہ حقیقت، وہ اسپرٹ ہوگی تو پھر اس کا امکان بہت کم ہے کہ ہم ایک جانب اللہ کے آگے جھک رہے ہوں گے اور دوسری جانب ہم مارکیٹ میں جائیں گے، اپنی فیملی میں جائیں گے، اپنے دفتر میں جائیں گے اور اسی رب کی نافرمانی کریں گے، اسی کے بتائے ہوئے احکام اور دیے ہوئے اخلاق کی خلاف ورزی کریں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے اور مستقل ہو رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص عبادت کے ظاہر کو تو اختیار کیے ہوئے ہے لیکن اس کی روح سے بالکل محروم اور عاری ہے۔ ایک اور بھی پہلو ہے کہ جو ہم مسلمانوں کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ آج کل زیادہ غالب آ گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی عبادت اپنی اصل روح سے محروم ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ فلاں عبادت کریں گے تو اس کا آپ کو اتنا ثواب ہوگا، اور فلاں کام کریں گے عبادت کا تو اس کا آپ کو اتنا ثواب ہوگا۔
کوانٹیفائی جو کر دیا ہے،
اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا تو مجھ کو ثواب ملے گا، میں نے رکوع کر لیا تو مجھ کو ثواب ملے گا، میں نے محض روزے کے لیے بھوکا پیاسا رہا تو مجھے ثواب ملے گا۔ نہیں، پوری بات اصل میں یہ تھی کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے اس کی صحیح روح کے ساتھ، جیسا کہ نماز پڑھنے کا حق ہے، تو ہم کو ثواب ملے گا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان فرمایا ہے کہ واللہ یحب المحسنین،
بے شک
اللہ تو پسند ہی ان کو کرتا ہے کہ جو محسن ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسن کو بیان کیا ہے ایسے کہ وہ احسان کا رویہ اختیار کرتا ہے، یعنی وہ بہترین طریقے سے عبادت کرتا ہے۔ اللہ کی عبادت کرو ایسے کہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگرچہ کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، وہ تو تم کو دیکھتا ہے۔ تو اگر ہم صحیح طریقے سے عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، تو ہمیں اس کا اجر ملے گا آخرت میں، اس کو ثواب کہتے ہیں۔
ٹھیک،
بدقسمتی سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ ظاہر میں ایک عمل کریں گے تو اس کا ان کو بہت ثواب ملے گا، اس کے بعد وہ اس عمل کی روح کو تلاش کرنے میں بالعموم انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوتے۔
ٹھیک، تو ہم اس کو قرض حسنہ کہہ سکتے ہیں، یعنی عبادت کے روپ میں جو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے نذرانے پیش کریں، کیا قرض حسنہ کہلایا جا سکتا ہے؟
یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ ان میں سے بعض چیزوں کو اپنے اوپر قرض مانتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا مجال، لیکن یہ اس کی عنایت، اس کا کرم ہے کہ ہم عاجز بندے اس کا حق ادا کرنے کی ایک ناچیز کوشش کرتے ہیں اور وہ اس پر وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہمیں انعام دے گا اور ہمیں نوازے گا، یہ اس کی مہربانی ہے۔ اور بعض صورتوں میں جیسا کہ ہم اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ اس کو اپنے اوپر قرض بھی مانتا ہے، تو یہ تو اس کی سرتاسر عنایت ہے،
سبحان اللہ،
اور اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔
بالکل، اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ نعمتیں اس کی بے شمار ہیں۔ عبادت عاجزی سکھاتی ہے، عبادت اور کیا ہے اور کتنی فائدہ مند ہے ہر روپ سے ہمارے لیے، گفتگو جاری ہے ایک وقفے کے بعد۔ عبادت کر کے نہ صرف عاجزی حاصل ہوتی ہے بلکہ ایک روپ میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، رب العالمین کو، قرض حسنہ بھی دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں غالباً سورہ مزمل میں کسی مقام پر ہے کہ تم اللہ کو قرض حسنہ دو کہ آخرت میں یہ تمہیں بزرگ تر ہو کر واپس ملے گا۔ اس رب العالمین کی عبادت کے حوالے سے سوالات، آج موضوع کچھ ایسا ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک بات جاننی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، چاروں خلفائے راشدین نے، چاہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حضرت عمر فاروق ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، تمام خلفائے راشدین نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں عبادت کا حکم تو دیا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ حقوق العباد کے بارے میں بھی بات کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات بڑے زاہد، بڑے شاکر، بڑے اچھے عبادت گزار لوگ بھی حقوق العباد میں چوک جاتے ہیں، ماتحتوں کے معاملے میں، ملازمین کے معاملے میں۔ اگر اس طرح کا کوئی تضاد دیکھنے میں آئے تو کیا کہیں گے؟
یہی کہیں گے کہ یہ عبادت جو اپنے ظاہر میں ہو رہی ہے یہ نامکمل ہے، اپنی روح میں پوری طرح سے ڈھلی ہوئی نہیں ہے. اور اس میں عابد کو یہ بات سمجھانی ضروری ہے کہ وہ جہاں اپنے رب کے سامنے ظاہری طور پر جھک رہا ہے وہ اپنے باطن اور اپنی حقیقت میں بھی جھکے, اور جب وہ جھکے گا تو لازماً پھر اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ جہاں وہ اپنے رب کے آگے جھک رہا ہے وہاں وہ اس رب کے بنائے ہوئی مخلوق بندوں کے معاملے میں بھی حسن سلوک اختیار کرے. اس لیے کہ اگر انسان اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے ساتھ زیادتی کرے گا تو اس کی عبادت بے معنی ہوگی. آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مکے کے لوگ مشرکین وہ بھی ایک عبادت ہی کرتے تھے اور اس کو بھی نماز ہی کہا جاتا تھا, مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ فویل للمصلین, بربادی ہو ان نمازیوں کے لیے, الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نماز کی اصل حقیقت سے غافل ہیں, الذین هم یراؤن, جو دکھاوا کرتے ہیں, ویمنعون الماعون, اور چھوٹی چھوٹی استعمال کی برتنے کی چیزیں دینے سے بھی گریز کرتے ہیں. یعنی بتائیے آپ کے ایک شخص عشاء کی نماز پڑھ کے آیا ہے اور اس کا ہمسایہ اس سے کوئی دیا سلائی کوئی ماچس مانگنے آیا ہے کہ بھائی میرے گھر میں ختم ہو گئی ہے, اور وہ اس کو ڈانٹ کے بھگا دیتا ہے حالانکہ نماز اس نے پوری پڑھی ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نماز اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اس لیے کہ اللہ کی عبادت اگر انسان کرتا ہے صحیح روح کے ساتھ صحیح مقصدیت کے ساتھ تو اس کے بعد اس کا دل اللہ کے آگے جھکے گا, اس کے اندر عاجزی انکساری شکر گزاری پیدا ہوگی, اور وہ لازماً اللہ کے بندوں کے ساتھ صحیح رویہ اختیار کرے گا, ان کی خدمت کرے گا, ان کی ضرورت پوری کرے گا, ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرے گا. اگر کوئی شخص بدسلوکی کر رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کی حقیقت سے غافل ہے اور یہ نماز اس کے کام نہیں آئے گی.
صحیح, یعنی وہ نماز کی خاص روح کو پانے سے ابھی یہ کہنے کے قاصر ہے, یا اس کو ابھی وہ روح یا وہ خاص بات حاصل نہیں ہو سکتی.
اسے اس کو بہتر کرنا ہے اور اس کو سمجھ کر جان کر وہ معاملات بھی نبھانے ہیں پورے کرنے ہیں کہ جو اس نماز کے پڑھنے کا لازمی تقاضا ہے.
ٹھیک ڈاکٹر صاحب, جس شہر یا جس بستی میں اللہ کی نافرمانی عام ہو چکی ہو, کیا وہاں کے عابد وہاں کے جو عبادت گزار ہیں ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ احتساب نہیں کرے گا؟
اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اپنے دائیں بائیں اللہ کی نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور وہ اس کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہوتا, اس کے دل میں کوئی افسوس کوئی قلق پیدا نہیں ہوتا, تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے اندر کی ایمان اور اس کے احساس کی شدید کمی کی علامت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص برائی کو دیکھتے ہوئے اپنے دل میں اس کو برا نہیں جانتا تو یہ کمزور ترین درجے کا بھی خاتمہ ہے. یعنی ایمان کا کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ آپ برائی کو دیکھیں اور کم سے کم اس کو اپنے دل میں برا جانیں. تو اگر ایک شخص اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اس عبادت کے نتیجے میں اس کے اندر اللہ کی معرفت پیدا ہو رہی ہے, اس کا قرب پیدا ہو رہا ہے, تو اس کے نتیجے میں یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان برائی کو دیکھے اور اس کو برداشت کرے اس پر مطمئن رہے. اسی وجہ سے قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز یقیناً فحش اور منکر چیزوں سے روکتی ہے. منکر یعنی وہ جو برائی ہے جس کے بارے میں انسانی فطرت یہ کہتی ہے کہ یہ ناپسندیدہ ہے ناقابل قبول ہے, تو نماز تو در حقیقت انسان کو روکتی ہے ان چیزوں سے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دائیں بائیں وہ محسوس کر رہا ہے کہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے کیا دلچسپی.
صحیح.
وہ اپنے ماحول میں دیکھتا ہے کہ لوگ دوسرے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں ستا رہے ہیں, والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے, لوگوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور اسے اس سے کوئی دلچسپی نہیں. یہ بالکل ممکن نہیں ہے.
تو یعنی ظلم اور غلط رویے کے خلاف آواز اٹھانا بھی ایک عابد کی ذمہ داری؟
یقیناً عبادت کے نتیجے میں انسان کے اندر جو احساس پیدا ہوگا جو روشنی پیدا ہوگی اس میں لازماً یہ ہوگا کہ وہ اپنے گرد و پیش کے ماحول کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے.
اچھا ایک بات میں دیکھ رہی تھی, اگر ہم ینگر جنریشن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ اب ایک تفریق آ گئی ہے پریکٹسنگ مسلم اور نان پریکٹسنگ مسلم. مسلمان تو ایک پیکج کے ساتھ مسلمان ہے نا کہ وہ عبادت بھی کرے گا. آج کے دور میں میں نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ میں کسی کا حق نہیں مارتا, میں قتل نہیں کر رہا, میں ڈاکہ نہیں ڈال رہا, تو اگر میں نماز روزہ نہیں کرتا تو میرے خیال سے میں ایک اچھا مسلمان ہوں. تو یہاں پر عبادت کس طرح سے میں اس انسان کو بتاؤں, یا کون سی ایسی بات ہوگی جس کی بنیاد پہ وہ سمجھے کہ بحیثیت مسلمان عبادت بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ ہمارا لوگوں کے لیے بے ضرر ہونا ہے.
دیکھیے, جیسے میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں اپنے والدین کی خدمت کروں, اپنے رشتہ داروں ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کروں, جن کے ساتھ میں کاروبار کرتا ہوں یا جس آفس میں میں جاتا ہوں وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو میرے معاملات ہیں ان کو میں ٹھیک طرح سے نبھاؤں, اسی طرح سے بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کر میرے اوپر حق عائد ہوتا ہے اس ہستی کا کہ جس نے مجھ کو پیدا کیا, جس نے مجھے زندگی جیسی قیمتی حسین چیز دی, جس نے مجھے اپنے والدین رشتہ دار دیے جن کے حقوق کے بارے میں تو میں بہت محتاط ہوں, لیکن اس اللہ رب العزت کے اس حق کے بارے میں میں بے پرواہ ہوں کہ میں اس کے آگے پانچ وقت جھکوں. تو یہ اصل میں عبادت کو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کچھ ایک مذہبی رسم ہے کہ جو اگر ادا کر دی تو ٹھیک ہے, نہ بھی کی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. نہیں, یہ اللہ کا ہم پر حق ہے اور اللہ کا حق ہم بندوں پر سب سے بڑھ کر سب سے اولیت رکھتا ہے. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 22 سے لے کر 39 تک جو اخلاقیات بتائی ہیں ہم کو کہ جو ضروری ہیں, جن کی خلاف ورزی گناہ کبیرہ ہے, ان میں پہلا حق جو بیان کیا ہے وہ اللہ کی عبادت کا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کی کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی سوائے اس کے. وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا. یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ دوسرے نمبر پر انسان کی ذمہ داری ہے. سب سے بڑا حق تو اس کا ہے کہ جس نے سب کو بنایا اور والدین کو بھی اسی نے بنایا.
سبحان اللہ, سب سے بڑا حق اس کا ہے اور اس کی بے شمار نعمتیں ہیں جس کی وجہ سے شکر کرنا میرے خیال سے ہر طرح سے لاگو ہوتا ہے. اور جب عبادت شکر گزاری کا ایک طریقہ بھی ہے تو یقیناً بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان اس شکر گزاری کا مظاہرہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے. عبادت آج ہمارا موضوع ہے, ایک وقفہ شامل کرتے ہیں, لوٹ کے آئیں. خوش آمدید ناظرین, سفر ہدایت کے ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے عبادت, اور دین اسلام میں اس عبادت کا کیا تصور ہے, گفتگو اس حوالے سے ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب. ڈاکٹر صاحب, ایک سوال کیا میں کہوں, اقتدار یقیناً کسی بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی ایک بہت بڑی علامت ہے, لیکن اگر اسی اقتدار کو عوام کی فلاح اور بہبود کے بجائے اپنے فیملی فرینڈز یعنی احباب اور گھر والوں کے ساتھ پروٹوکول زدہ حج اور عمروں کی ادائیگی کے دوران استعمال کیا جائے, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیے, دنیا کی زندگی ایک امتحان آزمائش ہے
جی.
ہر انسان کو جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے, اس مقصد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس اللہ کے دیے ہوئے انعام اکرام کو کیسے استعمال کرتا ہے. اقتدار کے جس میں کہ ایک فرد یا کچھ افراد کو ایک بہت بڑی آبادی کے اوپر اختیار ملتا ہے اس مقصد کے لیے کہ وہ ان کی خدمت کریں, ان کی دیکھ بھال کریں, اگر وہ ان وسائل کو کہ جو وسائل ان کو اس مقصد کے لیے ملے ہیں کہ وہ لوگوں کی خدمت کریں غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو اس کی بڑی سخت کڑی جواب دہی ہے. اور اگر فرض کیجئے کہ آپ کی یہ بات مان لی جائے کہ ایسے لوگ عبادت گزار ہیں بظاہر, تو سچی بات یہ ہے کہ اگر ان کی عبادت ان کو اس بات کی طرف متوجہ نہیں کر رہی کہ اللہ نے اپنے بندوں کی جو ذمہ داری ان کے اوپر عائد کی ہے وہ اس کو ٹھیک طرح سے نبھائیں اور پورا کریں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے آگے جھکنے کا حق ادا نہیں کیا, اس کی اصل روح کو اصل مقصد کو نہیں سمجھا. یہ بات کہ کچھ لوگوں کو وسائل ملے ہیں اور وہ حج اور عمرے جیسی عظیم عبادت کو ان وسائل سے اپنے لیے اور اپنے رشتہ داروں اور جاننے والوں کو ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے موقع فراہم کرتے ہیں، یہ قطعاً ناجائز ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ کیا جائے کہ بعض لوگوں کو حج اور عمرہ کرنے کے لیے وسائل حکومت فراہم کرے، تو پھر ان کا انتخاب ایسے ہونا چاہیے کہ وہ کسی کے رشتہ دار نہ ہوں، کسی کے جاننے والے نہ ہوں، بلکہ جن کا بھی پھر انتخاب ہو جائے عام لوگوں میں سے۔ ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ تو وہ عبادات ہیں کہ جس میں اگر لوگ اپنے ہی طور پر بندوبست کر کے جائیں تو یہی زیادہ بہتر ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ بات کہ کسی کو رشتہ داری کی وجہ سے، جان پہچان کی وجہ سے مراعات دینے کے نقطہ نظر سے اگر ان عبادات کے لیے وسائل فراہم کیے جائیں تو یہ بالکل ناقابل قبول ہے۔
ٹھیک، اچھا، ہم نے دیکھا ہے، تاریخ گواہ اس بات کی، آج بھی تمام لوگ اس بات کی یقیناً مانیں گے، اس بات کو کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے، کہ جب خلفائے راشدین کے ہاتھ میں اقتدار تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا حضرت عثمان غنی ہوں، یا حضرت علی ہوں، تو ایک دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے مسلمانوں نے، عابد زاہد، اتنی بڑی بڑی ہستیوں نے راج کیا اقتدار میں اور کسی کو شکایت نہ ہوتی تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بھی ہیں، اقتدار بھی ہیں، لیکن عمومی طور پر مسلمان زوال کا شکار ہیں۔ کیا یہ عبادت کا فقدان ہے یا باعمل حاکموں کی کمی ہے؟
دیکھیں، دونوں ہی چیزیں ہیں، یعنی عبادت کو صحیح طرح سے نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ہم اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت ایک بالکل الگ چیز ہے، اس کا ہمیں ثواب مل رہا ہے، باقی رہا اقتدار اور اس طرح کے معاملات، اس کا ایک کوئی الگ سے دائرہ ہے، اور اس میں ہم وہ کریں گے کہ جو ہماری خواہش ہے یا ہمیں اپنے اندازوں کے مطابق صحیح لگتا ہے۔ نہیں، یہ سب کے سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ جن بزرگوں کا آپ نے نام لیا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، یہ وہ عظیم ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی، اور اس تربیت کے نتیجے میں ان کے اندر سب سے بڑھ کر جو چیز پیدا ہوئی وہ یہ احساس تھا کہ انہیں ایک دن اپنے رب کے حضور میں کھڑا ہونا ہے جواب دہی کے لیے، اور انہیں اس بات کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جو ان کو اختیارات ملے تھے انہوں نے اس کا کیسا استعمال کیا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے دور اقتدار میں جو رویہ اختیار کیا وہ سر تسر لوگوں کی خدمت اور خیرخواہی کا تھا، اور یہ بات انہوں نے اسٹیبلش کر لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت جاری کی، اور ہمارے خلفائے راشدین نے اس سنت کو آگے بڑھایا، برقرار رکھا، اور یہ بات اصول کے طور پر معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان حکمران حکمران بننے سے پہلے چاہے کتنا ہی رئیس کیوں نہ ہو، حکمران بننے کے بعد اس کا معیار زندگی لازماً عام آدمی جتنا ہونا چاہیے، وہ الگ سے ان سے نمایاں، ان سے اونچا، ان سے زیادہ مراعات کے ساتھ زندگی گزارنے والا نظر نہ آئے۔ یہ چیز پیدا ہوگی اس صورت میں کہ جب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ مجھے زندگی میں جو کچھ بھی ملا ہے میں اس کے لیے اللہ کے یہاں جواب دہ ہوں، تو ظاہر ہے کہ میں ہر چیز کے بارے میں اپنے اللہ کے حضور میں جواب دہ ہوں، تو اقتدار، اختیار، احکام جاری کرنا اور ان کے لیے وسائل کو حاصل کرنا، یہ جس کے پاس صورتحال ہو اور جس کے لیے وہ ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہو، ظاہر ہے کہ وہ تو بہت پریشان ہوگا اس معاملے میں کہ مجھے اللہ کے حضور میں کن کن چیزوں کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اگر احساس سے جواب دہی زندہ ہے اور وہ احساس ہر نماز میں دوبارہ بیدار ہو رہا ہے، ہر موقع پر جب اللہ کے حضور میں حاضری ہوتی ہے تو آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے پھر اب یہ بات محسوس ہو رہی ہے، یاد آ رہی ہے کہ میں جن لوگوں کی ذمہ داری پر مامور ہوں، مجھے ان کی خدمت کرنی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر ایسا حاکم تو کبھی بھی اپنی ذمہ داری سے چوک نہیں سکتا۔ لیکن اگر آپ کی عبادت محض ایک ظاہری عبادت ہے اور اس میں آپ اپنے تئیں محض ثواب کما رہے ہیں اور یہ عبادت اللہ کے بندوں کے ساتھ جو حقوق کی ذمہ داریاں ہیں ان سے بالکل کٹی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ احساس پیدا نہیں ہوگا.
یعنی عبادت ہوگی تو عمل خود بخود آ ہی جائے گا، احساس جواب دہی جاگ ہی جائے گا. گفتگو جاری ہے، موضوع ہے ہمارا عبادت اور دین اسلام میں عبادت کا تصور. ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین. لئن شکرتم لازیدنکم، جو شکر ادا کرتے ہیں اللہ پاک ان کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیا کرتا ہے. عبادت بھی شکر گزاری کا ہی ایک روپ ہے. عبادت اور کیا ہے اور کیسے میری اور آپ کی زندگیوں پر لاگو ہوتی ہے، گفتگو ہو رہی ہے آج کچھ اسی حوالے سے. ڈاکٹر صاحب، اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، ہم محاورتن بھی استعمال کرتے ہیں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تعداد کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. اس بات کو، اس سوچ کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے ہم سوچنے کی کوشش کریں تو دو باتیں سامنے آتی ہیں اور موازنے کے طور پہ سامنے آتی ہے، درد دل دل جوئی یا حقوق العباد آپ اسے کہہ لیجئے، اور دوسرا طاعت اطاعت یا عبادت کی بات آتی ہے. تو پھر ان دونوں معاملات کو ذہن میں رکھتے ہوئے درجہ بندی کیا ہوگی، کسے کس پہ فوقیت ہوگی، ذرا روشنی ڈالیے گا.
ایک تو یہ کہ یہ میر درد کا شعر ہے. اچھا. یہ علامہ اقبال کا نام کے ساتھ
غلط
نام
ہے.
لیکن دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ شاعر اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے اپنے بعض اوقات حالات کو، ماحول کو دیکھ کے. یہ بات کہ اللہ نے انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، یہ تو اللہ رب العزت سے ہی پوچھنا چاہیے.
ٹھیک.
اور اس نے اپنی کتاب میں اس کا جواب واضح طریقے سے دے دیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
بالکل بالکل.
میں نے نہیں منایا جنوں کو نہ انسانوں کو مگر اس مقصد کے لیے کہ وہ میری عبادت کریں. تو یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے مقصد کے لیے بنایا ہے، مگر شاعر کا جو مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. وہ معلوم ہوتا ہے، یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ لوگ کے جو اللہ کے تو بڑے عبادت گزار ہیں، تہجد کے لیے بھی اٹھتے ہیں، لمبے لمبے سجدے بھی کرتے ہیں، لیکن وہ انسانی ہمدردی کے جذبات سے محروم ہیں. اور وہ معلوم ہوتا ہے کہ یتیموں کو دھتکارتے ہیں، غریبوں کو ٹھکراتے ہیں، اور ان کے اندر لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق، ہمدردی، محبت نہیں ہے. اس وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ شاعر پھر اپنے جذبات کا اظہار کبھی کبھی ایسے بھی کرتے ہیں کہ ان سے مبالغہ ہو جاتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آج کی گفتگو میں جس بات پر سٹریس کیا ہے وہ یہی ہے کہ اگر انسان اپنے اللہ کی عبادت سچائی کے ساتھ کرے گا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ زیادتی کرے. یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت، اللہ کے آگے سجدہ کرنے، اللہ کے لیے روزہ رکھنے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، اللہ کے گھر میں جا کے حج عمرہ کرنے کا یہ لازمی نتیجہ انسان کے اندر پیدا ہوگا کہ اس کے جذبات نرم پڑیں گے، اس کے اندر انکساری پیدا ہوگی، وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے گا اور وہ اللہ کے بندوں کے معاملے میں ذمہ دار ہوگا. یہ بات کہ اگر وہ عبادت کر رہا ہے اور اللہ کی مخلوق کے معاملے میں وہ غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کر رہا ہے، تو پھر اس کی عبادت میں کوئی بہت سیریس پرابلم ہے جس کو کہ اسے ٹھیک کرنا چاہیے.
تو یعنی کہ حقوق العباد بھی عبادت کا ہی ایک حصہ ہے،
آپ یوں کہہ لیجئے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو اصل عبادت ہے اگر وہ صحیح طرح سے کی جائے گی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان حقوق العباد بھی ادا کرے.
سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، کچھ میرے خیال سے عرصہ ہی رہ گیا ہے، انشاءاللہ پھر رمضان المبارک اللہ نے چاہا تو ہمارا آپ دیکھیں گے اور عبادت بھی کریں گے. عمومی طور پر تمام مہینوں میں اس مہینے کو بالخصوص عبادت کا مہینہ سمجھا بھی جاتا ہے اور اعمال کے ذریعے دکھایا بھی جاتا ہے. شبینے، روزے، تراوی، بہت سارے اہتمام کیے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی روزہ کھلنے والا ہوتا ہے، چونکہ چاہے گرمی کہہ لیجیے یا جو بھی مرضی اس کا ریزن ہو، لیکن عدم برداشت ہمیں نظر آتا ہے، خواتین ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں. عبادت میں ہوتے ہوئے آپ سرتپا عبادت کے روپ میں ہوتے ہیں روزے کی حالت میں، تو عبادت سے ہونے کے باوجود اس عدم برداشت کا مظاہرہ کیا کہیں گے؟
وہی بات کہ جو اب تک ہم کرتے چلے آ رہے ہیں کہ عبادت کی صحیح روح ہم نہیں سمجھ پاتے. ایک بات تو اناؤنس دیجئے کہ روزہ جب کھلنے والا ہوتا ہے تو واقعی انسان کو بھوک بڑی لگتی ہے اور اس کے صبر کا امتحان زیادہ ہوتا ہے. لیکن جو بات سمجھانے کی ہے کہ بھائی یہ مہینہ تو ہے ہی صبر کا مہینہ، اس میں تو جو بات سکھائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی خاطر اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں، تو پھر جب ہم اتنا بڑا کام اللہ کی خاطر کر رہے ہیں تو ہم انسانوں کے معاملے میں صابر کیوں نہیں ہوتے؟ اصل میں آپ اور میں جو گفتگو آج کر رہے ہیں اس میں جو اصل چیز جس پر ہم سٹریس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو کنیکشن ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور پھر اس کے بعد ہم بندوں کے ساتھ زیادتی کریں، یہ ممکن نہیں ہے. دونوں لازم و ملزوم ہیں کہ اللہ کی عبادت ہو اور بندوں کے ساتھ حسن سلوک ہو. ایک چیز ہو رہی ہے اور دوسری نہیں ہو رہی، اس کا مطلب یہ کہ پہلی چیز میں بھی، پہلے عمل میں بھی کوتاہی ہے، کمی ہے، نامکمل ہے اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہے.
ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آج بھی آپ نے ہمارے ساتھ اس شرکت کو یقینی بنا کر ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے. عبادت آج ہمارا موضوع رہا. عبادت عاجزی کا ثبوت بھی ہے، عبادت شکر گزاری بھی ہے، عبادت اللہ کی مخلوق کے حقوق کو خاطر میں رکھتے ہوئے ان کے حق بھی پورے کرنے کا نام ہے. عبادت زندگی کا سب سے خاص جز ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اس عبادت کو اپنی زندگی کا سب سے پختہ اور سب سے مضبوط حصہ بنائے رکھیں. آج کے پروگرام میں گفتگو کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی میزبان تحریم منیبہ اور ڈاکٹر خالد ظہیر دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.